بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1-10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ریڈیو تہران کے مختلف نشر شدہ پروگرام ہماری آرکائیو میں بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو تہران کے آرکائیو کے پروگرام اور سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ کر لیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر کی جائے گی. نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلامی تاریخ. اسلامی تاریخ کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. عزیز سامعین, ہم نے پہلے بھی اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. ایک بار پھر میں آپ کی سامعین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ تازہ ترین خبریں دیکھنے کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی بری فوج کے ترجمان نے نتنز میں ایئر ڈیفنس سسٹم کے تجربے کی خبر دی ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران پرامن ایٹمی سرگرمیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رکھے گا. ایران اور پاکستان کے درمیان بحری تعاون دونوں دوست ہمسایہ اور مسلمان ملکوں کے درمیان گہرے اسٹریٹجک تعلقات کے فروغ کا باعث بنے گا. ہندوستان میں کرونا سے 2700 کے قریب اموات ہوئی ہیں اور طالبان اور پنچھیر استقامتی محاذ کے نام سے موسم گروہوں نے مذاکرات کے اختتام تک ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملے نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے. اور یمن کی قومی مرکزی حکومت کے ترجمان نے اپنے ملک کے نہتے اور بے گناہ عوام کے خلاف جارے سعودی اتحاد کے جرائم جاری رہنے کی مذمت کی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. ایرانی فوج کے ترجمان جنرل شاہین تقی خانی نے کہا ہے کہ نتنز میں میزائل ڈیفنس سسٹم کے تجربے کا مقصد اس سسٹم کے ریپڈ ایکشن کا جائزہ لینا تھا. انہوں نے کہا کہ اس قسم کے تجربات پوری ہم آہنگی کے ساتھ اور سیفٹی معیاروں کے مطابق انجام دیے جاتے ہیں. بری فوج کے ترجمان نے واضح کیا کہ اس حوالے سے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے ایک متعلقہ ذریعے نے بتایا تھا کہ نتنز کے علاقے میں سنائی دینے والے دھماکوں کا ایٹمی تنصیبات سے کوئی تعلق نہیں. مقامی ذرائع کے مطابق ہفتے کی شب 8:15 پر نتنز شہر کے سہرائی علاقوں کے فضاؤں میں دھماکے ہوئے. مذکورہ ذریعے کا کہنا تھا کہ نتنز کے سہرائی علاقے میں یہ دھماکہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی آزمائش کے نتیجے میں ہوا ہے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ اور اعلی مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا کہ تہران پرامن ایٹمی سرگرمیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رکھے گا. الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے نائب وزیر خارجہ اور اعلی مذاکرات کار علی باقری کنی کا کہنا تھا کہ پچھلے 6 کے ویانا مذاکرات کے دوران امریکہ نے 2 ضمانتوں کی فراہمی اور پابندیوں کے خاتمے کی جانچ پڑتال کو تسلیم کر لیا تھا. علی باقری کنی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایٹمی معاہدے کے تحت ہٹائی گئی وہ تمام پابندیاں جو عائد کی گئی ہیں اور اسی طرح امریکہ کے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت ایران کے خلاف عائد کی جانے والی ساری پابندیاں فوری طور پر ہٹائی جائیں. ایران کے نائب وزیر خارجہ اور اعلیٰ مذاکرات کار نے بتایا کہ تہران نے ایٹمی معاہدے کے دیگر فریقوں کو پوری سنجیدگی کے ساتھ ٹھوس تجاویز پیش کیے ہیں۔ علی باقری کنی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران نے تجاویز پیش کر کے اچھے معاہدے کے اصول کے بارے میں اپنے عزم کا اظہار کر دیا ہے، اب دیگر فریقوں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری تجاویز کا جواب دیں، البتہ ان کا جواب شواہد اور دلائل پر مبنی ہونا چاہیے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور نے واضح کیا کہ ہم نے جو تجاویز پیش کیے ہیں وہ سن 2015 میں ہونے والے جامع ایٹمی معاہدے کی بنیاد پر تیار کی گئی ہیں۔ علی باقری کنی نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ ایٹمی معاہدے سے نکل جانے والا ملک آج اس میں واپسی کا خواہاں ہے، اور دراصل ایٹمی معاہدے میں باقی رکن ممالک بھی اس معاہدے کو ختم کرنا نہیں چاہتے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان بحری تعاون، دونوں دوست ہمسایہ اور مسلمان ملکوں کے درمیان گہرے اسٹریٹجک تعلقات کے فروغ کا باعث بنے گا۔ یہ بات ایرانی بحریہ کے فرسٹ ریجن کے ڈپٹی کمانڈر کیپٹن قادر وظیفہ نے بندر عباس میں پاکستانی بحریہ کے اسکواڈرن کی استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کیپٹن قادر وظیفے کا کہنا تھا کہ ہمارا بحری تعاون خلیج فارس کے اسٹریٹجک خطے میں امن اور استحکام کی علامت ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اب نائے ہرمز، خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ کیپٹن قادر وظیفے نے مزید کہا کہ علاقے کے ملکوں کے درمیان تعاون کے ذریعے علاقائی سلامتی کا تحفظ ممکن ہے۔ پاکستانی اسکواڈرن لیڈر کمڈور ریحان نے اس موقع پر کہا کہ ہمارے اسکواڈرن کی بندر عباس آمد علاقائی سلامتی کے تحفظ کے حوالے سے دونوں ہمسایہ ملکوں ایران اور پاکستان کے ٹھوس عزم و ارادے کی نشانی ہے۔ واضح رہے کہ تین جہازوں پر مشتمل پاکستانی بحریہ کا ایک اسکواڈرن عسکری اور سفارتی تعلقات کے فروغ کی غرض سے اتوار کی صبح جنوبی ایران کی بندرگاہ بندر عباس پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ پاکستانی بحریہ کے اسکواڈرن کے استقبالیہ تقریب میں تہران میں متعین پاکستان کے فوجی اتاشی بریگیڈیئر عمران کاشف بھی موجود تھے۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں تشدد کی روک تھام کے لیے کارخانوں سے متعلق نیا سیکیورٹی پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق سیالکوٹ کی کاروباری برادری نے کارخانوں میں تشدد آمیز واقعات کی روک تھام کے لیے نئے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ مستقبل میں سری لنکن فیکٹری مینیجر کے بہیمانہ قتل جیسے واقعات کی تکرار نہ ہو سکے۔ اس رپورٹ کے مطابق غیر ملکی شہریوں پر مشتمل عملے والی کمپنیوں سے کہا گیا ہے کہ خصوصی حفاظتی اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی گارڈوں کو مستقبل میں ایسی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تربیت دی جائے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ چیمبر آف کامرس اور ٹریڈ ایسوسی ایشن کو یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ فیکٹریوں، کام کی جگہوں اور دفاتر میں کسی قسم کا مذہبی مواد چسپاں نہ کرنے دیا جائے، تاکہ مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچا جا سکے۔ واضح رہے کہ 3 دسمبر کو سیالکوٹ میں مشتعل ہجوم نے سری لنکا سے تعلق رکھنے والی مقامی فیکٹری کے مینیجر پر توہین مذہب کا الزام عائد کرتے ہوئے بہیمانہ تشدد کر کے قتل کر دیا اور اس کی لاش بھی نظر آتش کر دی۔ ہندوستان میں کرونا سے 2700 کے قریب اموات ہوئی ہیں۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی خبر رساں ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کی صورتحال گزشتہ چند دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب رہی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کرونا سے 2796 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 8895 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اتوار کی صبح مرکزی وزارت صحت کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اس ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 99155 ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,04,18,707 افراد کو کرونا کا ٹیکہ لگایا گیا، جس کے بعد ملک میں لوگوں کو دی جانے والی کرونا ویکسین کی خوراکوں کی تعداد 127,61,83,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستان کی ریاست ناگالینڈ میں ایک فوجی سمیت 13 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق ناگالینڈ کے اوٹنگ نامی گاؤں میں فوجیوں نے علیحدگی پسندوں کے کارکن ہونے کے شعبے میں دیہی مزدوروں کی ایک گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ اس واقعے میں 12 دیہی مزدوروں اور ایک فوجی کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اس واقعے میں 20 افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے شہریوں پر ناگالینڈ کے علیحدگی پسندوں کی تنظیم این ایس سی این کے زیر زمین کارکن ہونے کے شبے میں فائرنگ کی۔ ہندوستانی فوج نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے اس کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ طالبان اور پنچھیر استقامتی محاذ کے نام سے موسوم گروہ نے مذاکرات کے اختتام تک ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملے نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق احمد مسعود کے زیر قیادت پنچھیر کے استقامتی محاذ نامی گروہ کے ایک رکن نے کہا کہ صوبہ پروان میں طالبان کے ساتھ ہونے والے پہلے دور کے مذاکرات میں فریقین نے طے کیا ہے کہ مذاکرات کے اختتام تک ایک دوسرے کے اڈوں پر حملے نہیں کریں گے۔ اس نشست میں طالبان کے وفد کی قیادت طالبان کی عارضی حکومت کے ادارے انٹیلیجنس کے سربراہ محمد محسن ہاشمی اور پنچھیری استقامتی محاذ کی قیادت محمد الیاس زاہد کر رہے ہیں۔ پنچھیر استقامتی محاذ کے رکن محمد علم عزت یار نے اس ملاقات کے بعد سوشل میڈیا میں اپنے فیس بک پیج پر لکھا ہے کہ طے پایا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کا پیغام اپنے اعلی حکام تک پہنچائیں گے اور ملک میں مستقل قیام امن کے لیے مذاکرات جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب طالبان نے اعلان کیا کہ انہوں نے مذاکرات میں پنچھیر کے مسئلے کے حل کا مطالبہ کیا ہے، لیکن استقامتی گروہ کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ تشکیل پانے والے نظام حکومت کے ڈھانچے کے بارے میں طالبان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان کے ثقافتی امور کے کمیشن کے رکن انعام اللہ سمنگانی نے سلسلے میں کہا کہ جو وفد پنچھیر سے آیا تھا اس کی زیادہ توجہ پورے نظام یا حکومت پر مرکوز تھی، لیکن چونکہ مطالبات میں کافی فرق تھا اس لیے طے پایا ہے کہ دونوں وفود مسائل کو اپنے رہنماؤں کے سامنے پیش کریں گے۔ طالبان کے سیاسی شعبے کے رکن نور اللہ نوری نے بھی امید ظاہر کیا کہ آئندہ دنوں میں ان مذاکرات کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ استقامت پنچھیر محاذ کے رکن حامد سیفی نے بھی کہا ہے کہ حالیہ مذاکرات کے بارے میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور نتیجے کا انتظار۔ ان حالات میں احمد مسعود نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر ملک میں سب کی مشارکت سے تمام فریقوں کے لیے قابل قبول حکومت تشکیل نہ پائی تو افغانستان الگ تھلگ پڑ جائے گا۔ طالبان مخالف محاذ کے رہنما احمد مسعود نے کہا کہ ہم طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور ایک وسیع اور بنیاد حکومت کی تشکیل کے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ادھر افغانستان میں انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ بین الاقوامی پابندیاں امدادی اداروں کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی آئی سی آر کے سربراہ وکی اوکن نے کہا کہ ایسے وقت میں جب افغانستان کو انسانی المیہ کا سامنا ہے، افغان عوام کے لیے انسان دوستانہ امدادی اداروں کی امداد رسائی کا عمل سست پڑ گیا اور اس میں کمی آ گئی ہے۔ وکی اوکن نے کہا کہ بین الاقوامی پابندیاں، بینکنگ کے مسائل اور عالمی برادری کی جانب سے طالبان کو تسلیم نہ کیا جانا وہ عوامل ہیں جو امدادی اداروں کے کاموں میں رکاوٹ ہیں۔ اور یمن کی قومی مرکزی حکومت کے ترجمان نے اپنے ملک کے نہتے اور بے گناہ عوام کے خلاف جہرے سعودی اطاعت کے جرائم جاری رہنے کی مذمت کی ہے۔ الاحد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی قومی مرکزی حکومت کے ترجمان محمد عبدالسلام نے سعودی عرب کے جرائم اور یمن کے مظلوم عوام کی جانب سے عالمی برادری کی بے توجہی کو سخت ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری سعودی اتحاد کو مزید جرائم کے ارتکاب کی ترغیب دلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نے عوام کی مظلومیت اور ان پر ہونے والی بیرونی جارحیت کی جانب سے آنکھ بند کر رکھی ہے۔ یمن کی مرکزی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری کی جانب سے سعودی اتحاد کی دشمنانہ اقدامات کو نظر انداز کرنا اس جار اتحاد کو یمنی عوام کے خلاف مزید جرائم کے ارتکاب کے لیے ترغیب دلانے اور ہمہ جانب محاصرے کو مزید سخت کرنے کے مترادف ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے دے میرے لب پر حضور کی باتیں سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھی حضور کی باتیں سب سے اچھی حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن نور کے لفظ نور کی باتیں نور کے لفظ نور کی باتیں تیرگی میں نور کی باتیں محبوب رسول پیلی ہے.
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلامی تاریخ جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچی.
اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, ہمارا پروگرام جو اسلامی تاریخ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے اس کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا میں کافی سمجھتا ہوں کہ اقوام کی زندگی میں انسان کی تاریخ کی اہمیت اور تاریخ کی قدر و قیمت بالکل اس طریقے سے ہے کہ جس طرح ایک انسان کی زندگی میں اس کے حافظے کی ہوتی ہے. انسان کا حافظہ اس کی افکار کے اوپر, اس کے نظریات کے اوپر, اس کی شخصیت کے اوپر, اس کی زندگی کے اوپر اور زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی تاریخ ہے کہ وہ اس کی زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ انسان اپنے ما قبل سے جڑتا ہے, دیکھتا ہے کہ ہم پہلے کیا تھے اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے. ظاہر ہے اگر دیکھتا ہے اس میں کہ کوئی چیز تنزلی کا سبب بنتی ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور جو چیز ترقی کا سبب بنتی ہے انسان اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمارا جو پروگرام یہ تاریخ اسلام ہے یہ بھی اسی لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں, اپنی تاریخ کو سمجھیں اور ان چیزوں کو سامنے لائیں اور ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اور تاریخ اسلام کو اور اسلام کو ارتقا بخشی ہے. نہ ان چیزوں کو ہم اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے یہ انسانی معاشرہ اور مسلم معاشرہ انحطاط اور تنزلی کا سبب بنا ہے۔ ہمارے دو مہمان ہوں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں الحمدللہ آج پھر تشریف لائے ہیں جناب سجاد حسین آہیر صاحب قبلہ۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
ہم آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کوشش کی اور محنت کی کہ ہمارے معاشرے تک تاریخ کے حقائق کو پہنچانے کے لیے آپ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام و آداب عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے صدقے میں بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے
انشاءاللہ۔ قبلہ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی ہمارے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ آج پھر ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ نہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعی اور کوشش کہ جو آپ ناظرین تک تاریخ اسلام کے حقائق پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔
جی بہت شکریہ، خداوند عالم آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ اسلام سے قبل جو عرب میں یعنی موجود افراد تھے، جو انسان تھے، ان کی زندگی کے حوالے سے چل رہا تھا، تو آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کا جو معاشرتی نظام تھا وہ کیا تھا، اس کے اوپر آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم عربوں کے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں ان کے مختلف نظاموں کو دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے رہن سہن کا انداز کیا تھا، کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان کو، ان کے رہائش کے اعتبار سے۔ ایک وہ کہ جو بادیا نشین تھے، جو مختلف کیمپوں کے اندر زندگی گزارتے تھے اور باقاعدہ کوئی خاص زمین مختص نہیں تھی کہ جہاں پر وہ زندگی گزاریں،
صحیح،
ان کو بادیا نشین کہا جاتا ہے، اور ایک بڑی آبادی جو تھی اس وقت کے انسانی معاشرے کی وہ اس طرح کی زندگی گزار رہی تھی۔
جی،
اور اس میں لازمی بات ہے جب ان کی زندگی اس طریقے سے تھی تو ان کا جو اقتصاد کا نظام بھی تھا وہ بھی اسی طرح تھا، یعنی جہاں پر بھی ان کو زندگی گزارنے کے آثار نظر آتے تھے وہاں پر جا کر وہ ڈیرا لگا لیتے تھے۔
جی،
وہ مال مویشی کو پالتے تھے، دودھ بیچ کر دوسرے قبیلوں کو، یا نہ خود اسی دودھ کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔
یعنی کوئی معین جگہ نہیں تھی ان کے وطن کے طور پر،
کوئی وطن کے طور پر کوئی جگہ معین نہیں تھی، جس جگہ پر بھی ان کو پانی میسر آتا تھا، جس جگہ پر بھی ان کو چراگاہ میسر آتی تھی وہاں پر جا کر وہ ڈیرا لگا لیتے تھے، اپنے مویشیوں کے ساتھ وہاں پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ گوشت اور جو اس کے علاوہ دودھ ہوتا ہے یہ ان کی غذا کے طور پر شمار ہوتا تھا، اور زیادہ تر وہ شکار کیا کرتے تھے اور شکار کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے تھے۔ یہ ایک جن کا ایک مختصر طور پر تعارف کروایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو شہروں میں رہتے تھے، شہروں سے بھی مراد یوں نہیں ہے کہ جس طرح آج کے شہروں کا ایک کنسپٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔
ہمارے یہاں جو معمولاً ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ تین طرح کی زندگی ہے، ایک تو دیہات کی زندگی، ایک شہروں کی زندگی، اور اس طرح کی زندگی جو گزارتے ہیں وہ تیسری قسم ہے، نہ دیہات نہ شہر، یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک خاص موسم میں ایک مقام پہ رہتے ہیں، دوسرے موسم میں دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔
تو آج کی جو ہماری دیہاتی زندگی ہے نا، اس وقت کی وہ شہری زندگی کاؤنٹ ہوا کرتی تھی۔
جی جی بالکل،
ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس وقت انسانی معاشرے نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی،
صحیح،
اور اس کے اوپر بھی جو قوانین ان کے حاکم تھے وہ وہی اپنے قبیلوں والے ہوتے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ چونکہ اب وہ ایک شہری زندگی میں آ گئے ہیں تو شہری زندگی میں انہوں نے مل کر کچھ قوانین ایسے بنا لیے ہوں کہ جو ان کے جمعی قوانین کہلائیں، نہ، بلکہ خود قبیلوں کے اندر وہ صرف اپنے قبیلے کے قوانین ہی ان کے اوپر حاکم ہوتے تھے، صرف مل کر ایک زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ یہ لوگ جو شہر نشین کہلاتے تھے، یعنی دیہاتی زندگی آج کے دور میں اگر کہیں تو وہ گزار رہے ہوتے تھے، ان کی جو زندگی کا چر رہا ہوتا تھا نظام، ان کا معیشتی نظام اور اقتصادی نظام جو ہوتا تھا وہ تجارت ہوا کرتا تھا، یا باقی مختلف ہنر وہ جانتے تھے، اس ہنر کے ذریعے دوسرے ساتھ والے انسانوں کے کام آ رہے ہوتے تھے اور وہ ان کو ان کے بدلے میں خوراک جو ہے وہ فراہم کر رہے ہوتے تھے۔ اور اتنا زیادہ پیچیدہ چونکہ نظام بھی موجود نہیں تھا، ضروریات بھی زیادہ نہیں تھیں، صرف پہننا اور کھانا یہ چند چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی تھی جن کو پورا کر کے وہ اپنی زندگی میں خوش ہو جایا کرتے تھے. یہ اگر مختصر طور پر بیان کیا جائے تو کم از کم یہ دو نظام ان کے سامنے آتے ہیں, ایک وہ جو بادیہ نشین تھے, اور اگر ان کا ہم معاشی نظام دیکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کے اوپر منحصر ہوتا تھا, یا وہ کشاورزی کاشتکاری کر رہے ہوتے تھے, زراعت کے اوپر ہوتا تھا, یا جو شہروں میں ہوتے تھے وہ زیادہ تر تجارت کر رہے ہوتے تھے, یا دوسرے لوگوں کی ضروریات مختلف ہنرز کے ذریعے وہ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے تھے.
جی بہت شکریہ مولانا, اجازت دیجیے ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ پاکستان سے عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں, جیسا کہ آپ نے ملاقات بھی کی ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب سے, ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے مولانا نے یہاں پہ دو قسم بتائی, دو زندگی کے طرز بتائے, دو طرز زندگی, تو جو بادیہ نشین نظام تھا اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے, ان کا انداز زندگی کیا تھا.
جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکچوئل جو معاشرتی صورتحال تھی اس زمانے کی,
جی,
اس کو ہم آج کے معاشرے کے پیش نظر نہیں لے سکتے. اس لیے کہ معاشرہ بنتا ہے افراد کا ایک ایسا گروہ جو کسی خاص قانون اور خاص ہدف کے پیش نظر کسی خاص قانون کے تابع ہو اور زندگی گزار رہا ہو, تو اس کو کہتے ہیں معاشرہ. لیکن وہ کسی خاص قانون کے تابع نہیں تھے, اور کوئی خاص ہدف بھی ان کا نہیں ہوا کرتا تھا. ان کی زندگیاں خصوصاً بادیہ نشین لوگ جو تھے, ان کی زندگیاں جیسے کہ مولانا قبلہ فرما رہے تھے, وہ مختص تھیں بس ان کی اپنے ذات تک, کہ جو بنیادی اساسی ضروریات ہیں زندہ رہنے کے لیے, جیسا کہ کھانا پینا اور پہننا وغیرہ, اور اس کے بعد ان کے جو
ہمارے کہتے ہیں نا روٹی کپڑا اور مکان,
اور مکھان, اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز ان کی یہ تھی کہ ان کے حیوانوں کے لیے پانی میسر ہو اور وہاں پہ چراگاہ مل جائے ان کو, تو ان کے لیے یہ سفیشینٹ تھا. ایسے میں ان کی جو کوئی قانون کی بات تھی وہ وہاں پہ نہیں ہوا کرتی تھی, کیونکہ وہاں پہ ایک اس طرح کا ماحول تھا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس, جو قدرت مند ہوتا تھا, جو طاقتور ہوتا تھا وہی غالب رہتا تھا, اور جو جس کے پاس قدرت طاقت نہیں ہوتی تھی وہ بیچارہ ہوتا تھا. اس کے لیے چند ایک راہیں ہوتی تھیں, مثلا یا تو وہ کسی بڑے قبیلے میں جا کے اپنے آپ کو ضم کر لے, یا پھر یہ کہ جو ہے دنیا سے ہاتھ دھوئے اور دنیا کو خیر باد کہے اور دوسروں کو جگہ دیں. تو کچھ اس طرح کی سچویشن اس زمانے میں تھی. اب اسی زمانے میں جو وہاں پہ قوانین حاکم ہیں ان میں ایک تھا فخر فروشی, یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے, غرور تکبر. آپ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جب مرنے لگا ہے تو اس وقت بھی اس کا غرور کا یہ عالم تھا کہ کہنے لگا کہ میرا سر جو ہے اس کو ذرا اس طرح سے رکھیے گا کہ ٹیڑھا نہ ہو, کہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ میں سر جھکا کے مرا ہوں, بلکہ میں سر بلند کر کے مرا ہوں. اسی طرح سے ان کے ہاں جو اگلی بات ہے وہ یہ تھی کہ وہ کیونکہ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتے تھے, ربا خوری ان کا بنیادی وہ تھا. مثلا کسی کو اگر وہ قرض دیتے تھے یا کسی کو کوئی مال دے دیتے تھے تو اس کے اوپر سود لیتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے ان کے اس, جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کے اس عمل کی شدید مخالفت کی, اور پھر کہا کہ کیا تم جو کچھ پہلے کر چکے ہو اسلام کی اس آیت نازل ہونے سے پہلے جو سود کے بارے میں ہے, تو کر چکے وہ تمہارے لیے, لیکن اس کے بعد اگر تم اپنا یہ عمل جاری رکھو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یعنی ان کا جو تھا, پھر کم تولتے تھے وہ, یعنی جب کسی سے لین دین کرتے تھے, چونکہ وہاں پہ کوئی قانون حاکم نہیں تھا, چونکہ وہاں پہ کوئی معاشرتی نظام نہیں تھا, اور کوئی حکومت ایسی نہیں تھی کہ جو ان سے پوچھے, ان کو روک ٹوک کرے, تو وہ کم تولتے تھے.
اپنا یعنی جو مادی مفادات تھے ان کے لیے ساری کوشش ہوتی
تھی, ان کی ساری کی ساری جو سعی تھی اور کوشش تھی اور تگ و دو تھی وہ اپنی ذات, اور یا پھر یہ کہ اپنے اس سے اگر بہت باہر نکل جائیں تو اپنے قبیلے اور اپنے حیوانات تک محدود رہتی تھی. تو ایسے میں مثلا آج اگر ہم اپنے معاشرے کو, یہ تو چند ایک چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں, البتہ ہم جو تاریخ کی بنیادی کے کتب ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو عربوں کی جو جاہلی, اور یہی وجہ تھی کہ ان کو جہالت سے تعبیر کیا گیا, جہالت یعنی عقل کی ضد, ایسا نظام جہاں پہ عقلی اور منطقی باتیں نہ ہوں بلکہ غیر عقلی اور غیر منطقی اور غیر ناانصافی کی باتیں ہوں, اسی لیے ان کو جہالت کے. اور اگر آج مثلا ہم اپنے زمانے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے ہاں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں؟ جب یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہیں تو مجھے یہ کہنے میں شاید حق حاصل ہے کہ ہم ابھی تک اسی جہالت کی زندگی میں جو ہے ہیں, کوئی خاص فرق اور تبدیلی نہیں نظر آ رہی, کیونکہ
بلکہ ہم ان سے بھی زیادہ گر چکے ہیں. اس لیے ان کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے, وہ وسائل نہیں تھے.
بعض بالکل ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزوں میں ہم ان سے بھی نیچے چلے گئے. وہ بچی کو زندہ یعنی متولد اس کے دنیا میں آنے کے بعد دفن کرتے تھے. آج کی لیٹسٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بچی
کو پیدا ہی نہیں ہونے
دیتے ہیں.
بالکل صحیح فرمایا.
تو آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے مثلا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی انسان کو اسی تربیت کی ضرورت ہے, اسی تعلیم کی ضرورت ہے جو رسول گرامی اسلام نے اسلام سے پہلے یعنی اسلام لانے کے ابتدائی اسلام میں جو ہے لوگوں کو بتائی.
ان تعلیمات کو ہمیں پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. قبلہ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بادیہ نشین قبائل تھے ان کے حوالے سے اور کیا آپ کی نظر میں کوئی خاص نقطہ ہے ان کے انداز زندگی میں؟
جی جی, ان کا ایک جو روزگار کا ذریعہ تھا وہ تھا قتل و غارت کرنا,
اللہ اکبر,
لوٹنا. مختلف قافلے جو گزر رہے ہوتے تھے ان کو لوٹ کر ان سے چھین کر یہ کھایا کرتے تھے.
جی,
اس وقت ہو سکتا ہے لوٹنے کا جو طریقہ کار ہو وہ اور ہو.
جی,
اس وقت یعنی سامنے لڑ کر اسے لوٹ لیا اور اسے چھین لیا اور کھایا گیا. یہ بھی آج کے زمانے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا.
جی,
کہ معاشروں کے اندر ترقی یافتہ معاشرہ اور متمدن ترین معاشروں کے اندر بھی آج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے.
بالکل.
اور اس سے متمدن انداز بھی آ گئے ہیں.
آج تو وہ ہیک کرتے پورا جو
پورے سسٹم کو ہائک کر لیا جاتا ہے.
بالکل.
اور اس سے بڑھ کر میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج مختلف نظام جو ہیں وہ دوسرے نظاموں کو کس طرح ان کا استثمار کر رہے ہیں. استثمار کرنا یعنی دوسروں کے پھلوں کو, دوسروں کے ان کے نتائج ہیں وہ خود لے لینا.
بالکل بالکل صحیح فرمایا.
یہ آج ہم یعنی آج کا جو طاغوت ہے, آج کا جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہی ہیں. استحصال کرنا یعنی دوسروں کی محصولات کو اپنا بنا لینا, دوسروں کی پروڈکٹ کو اپنا بنا لینا, دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا, یہ آج کے ماڈرن طریقے ہیں اس قتل و غارت کے, اس چھیننے کے. تو یوں نہیں ہوا کہ معاشروں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے جو چور آیا کرتا تھا اس کے پاس روشنی نہیں ہوا کرتی تھی, وہ بغیر اس چراغ کے آیا کرتا تھا اس لیے کم چرا پاتا تھا. آج ٹیکنالوجی نے آ کر اس انسان کو وہ روشنی عطا کر دی ہے کہ اس روشنی کے ذریعے یہ بہتر انداز میں جا کر دوسروں کے جو لوازمات زندگی ہیں, دوسروں کی جو زندگی کی اہم ترین چیزیں ان کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے. ان کی جو محنت ہے, ان کی جو کوشش ہے, جس کا حل پھل ان کو ملنا چاہیے, جن کا حاصل ان کے پاس جانا چاہیے, یہ اس کو لے رہا ہوتا ہے.
بالکل.
تو اس وقت کے زمانے میں بڑے سادے طریقے سے وہ لوٹ کر کھایا کرتے تھے.
جی.
اور آج کے زمانے میں لوٹا بھی بڑے اہم ترین طریقوں سے اور بڑے ٹیکنالوجی کے طریقے سے آج بھی لوٹا جاتا ہے, اور باقاعدہ نظام بنائے گئے ہیں. اور اس کے اوپر اگر اس وقت کے لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم لوٹ کر کھاتی ہیں, تو آج بھی اگر آپ دنیا کے بڑے بڑی طاقتوں کو کی طرف اگر نگاہ دوڑائیں تو آج وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتی ہیں کہ فلاں 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 ممالک جو ہیں وہ ہمارے دست نگر ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہماری جو ہم استحصال شدہ ہیں, ہماری مجبوریوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اوپر اور اس انسانی معاشرے کے اوپر ہم حاکم ہیں. تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے, یا یہ وہ معاشرہ ہے جو جہالت سے نکلا ہوا معاشرہ ہے؟ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی انسانوں کے اندر جو مشکلات تھیں وہ ان کے اندر تیزی آئی ہے, ان کے اندر شدت آئی ہے اور وہ باقاعدہ نظاموں کے تحت ان کو لوٹا جا رہا ہے.
جیسے آپ نے بھی فرمایا نا کہ وہ جو چور چراغ کے ساتھ آتا ہے, فارسی میں بڑی اچھی ایک مثال ہے کہ چودزدی با چراغ آیت گزیدے تر برد کالا, یعنی وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے. چونکہ وہ چراغ کے ساتھ جب آتا ہے نا تو کوئی چیز اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی, بلکہ ہر چیز کو ایک ایک چیز کو اٹھا کے لے جاتا ہے, اور جو اندھیرے میں آ رہا ہے اس سے شاید کوئی چیز چھوٹ بھی جائے. قبلہ بہت شکریہ, ہم پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا. اگر بادیہ نشین نظام کے حوالے سے آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں, ورنہ میں پھر دوسرے سوال کی طرف چلتا ہوں.
یہاں پہ ایک بات میں اپنی خاران اور خواتین ماؤں بہنوں کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا
جی،
اور وہ یہ کہ اس زمانے کی خواتین کی جو طرز زندگی تھی یا ان کا جو طریقہ کار تھا، البتہ میکسیمم تو یہی تھا کہ مثلا، اور میں یہ اس بعض مرتبہ سوچتا ہوں کہ شاید یہی وجوہات تھی کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان میں یہ تھا کہ قرآن مجید، چونکہ ان کی وہ جو خصوصیات تھیں وہ اسلام کے آ جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک مسلمانوں کے اندر رہیں، کہ جس کی پھر قرآن نے مختلف طریقوں سے جو ہے ان کی نفی فرمائی ہے
جی،
کہ جن میں ایک یہ تھا کہ خود پیغمبر کی بیویوں سے یہ کہا گیا کہ جو ہے تم جو جہالت کے یعنی اسلام سے پہلے کی جو زندگی تھی اس میں جو تمہارا تبرج تھا، جو تمہارا
تبرج
الجاہلیت جو تھا جی، اس کو آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ اس کو دہرائیں اپنی زندگی میں، اور اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ کو ڈبل گنا ملے گا، اور اگر نہیں مثلا اس کے برعکس نیکی کرتی ہیں تو آپ کو ثواب بھی دو گنا ملے گا
جی،
کیونکہ آپ امہات المومنین ہیں
جی.
تو یہ چیز تھی ایک کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا بناؤ سنگار، وہ اپنی خوبصورتی، وہ اپنی زیبائی اپنے ایسے لوگوں کے لیے کرتی تھیں جو ان کے محرم نہیں ہوا کرتے تھے
جی.
اور جس سے کسی قبیلے کی ناک کٹ جاتی تھی، کسی قبیلے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا تھا. تو اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات تھیں کہ وہ لوگ جو ہے بیٹیوں کو مقصد ہے کہ وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ جیسے مثلا میں نے عرض کیا کہ وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور قرآن کی آیات اس کے اوپر شاہد ہیں
جی.
ان میں مثلا ایک اور بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کہ خواتین ان کے کسی کام کی نہیں تھیں، نہ وہ ان کے ساتھ مل کے جنگ کر سکتی تھیں
جی.
نہ ان کی اقتصادی میدان میں کوئی حمایت کر سکتی تھیں. تو اس سے بڑی چیز جو تھی، اگر وہ کسی سے جنگ کرتے تھے تو خاتون چونکہ صنف کمزور ہے
جی.
اور نازک ہے، تو وہ جلدی دشمن اس کے اوپر غلبہ پا سکتا تھا اور اس کو پکڑ لیا کرتا تھا، تو اس طرح سے ان کی جو عزت کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی. تو ایسے میں مقصد ہے کہ آج اسی بات کو پھر اپنی سوسائٹی کے ساتھ تھوڑا ریلیٹ کرنا چاہوں گا
جی.
اور یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین کو یہ جو عزت اور احترام اور وقار اور یہ کچھ ملا ہے، سارا کچھ ملا ہے، یہ اسلام کے صدقے میں ہے کہ اور پیغمبر اسلام نے اپنی دختِ گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ عزت دی کہ مثلا اس کے بارے میں تمام مفسرین اور محدثین متفق ہیں کہ جب بھی فاطمہ زہرا پیغمبر کے سامنے آتی تو حضرت احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، گویا لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو ہے تمہاری بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اور ان کا اس طرح سے احترام کریں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا اپنی ماؤں بہنوں کو، یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی جو عزت ہے، جو آپ کا وقار ہے، اسلام سے پہلے کا تھوڑا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں اور اسلام کے بعد کا، یہ آپ کو اسلام کے صدقے میں ملا ہے.
بے شک، بے شک.
تو ضروری ہے کہ آج ہم جس اسلام نے ہم کو اتنی اتھارٹی دی ہے ہم اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کریں، بلکہ ہم مردوں کو بھی اپنی اولاد کو بھی اس طرح تربیت کریں کہ وہ بھی اسلام کے فرزند بنیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اجازت دیجیے یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین بہت اہم گفتگو چل رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ نظام جو اس وقت پایا جاتا تھا جو اسلام کے آنے سے پہلے کا نظام تھا، آج اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس ترقی کے دور میں، اس علم اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم اس مقام پر ہیں، شاید ان سے بھی زیادہ پست ہو چکے ہیں. جی قبلہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بادیہ نشین نظام تھا اور ہمارے لیے کس طریقے سے درس عبرت بن سکتا ہے.
بالکل، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا وہ خواتین کے ساتھ جو اس وقت سلوک ہوتا تھا
جی،
کہ خواتین کو اس لیے عزت نہیں دی جاتی تھی کہ یہ خواتین ان کے کسی اقتصادی معاملے میں ان کے لیے معاون ثابت نہیں ہوتی تھی
جی،
یہ خواتین جنگ میں ان کے لیے کوئی زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے خواتین کو اس زمانے میں زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی
جی.
یہی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب
جی.
آج کے معاشرے میں خواتین کو عزت دی جاتی ہے، کیا اس کو عزت کہیں گے کہ اس خاتون کو انہوں نے ایک شو پیس کے طور پر کھڑا کر رکھا ہے اور بالکل. جس کے ذریعے سے وہ اپنے اقتصادیات کو کما رہے ہیں
جی،
اور آج انہی خواتین کے ذریعے مختلف جنگوں میں وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر باقاعدہ استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں
جی.
ٹھیک، تو آج کے معاشرے میں خواتین ان سب کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں
جی.
لیکن پھر بھی اصل میں انسانیت والی جو عزت ہے جو خدا نے
اس خاتون کو خلق کر کے اس کو عزت و احترام بخشا تھا، اس عزت و احترام سے آج بھی خاتون اس ترقی یافتہ دور میں بھی خالی ہے.
وہ صرف وہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو اسلام نے دی ہے.
ہاں، اور حقیقت میں عزت وہی ہے جو اسلام، دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو بخشی ہے. آپ اگر اس خاتون، اگر یہ خاتون یہ چاہے کہ غور کرے کہ دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو کتنی عزت اور کتنا احترام اور کتنا وقار بخشا ہے، تو یہ خاتون صرف یہ سوچے کہ جب یہ ماں بنتی ہے تو اس وقت اپنے بچوں کی جنت کی
اس کے قدموں
کے نیچے ہے.
اللہ اکبر.
ٹھیک ہے، کہ سر پہ بھی نہیں ہے، قدموں کے نیچے، یعنی اس خاتون کا جو اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت کو رکھ دیا گیا ہے. اور فخر کرتا ہے ایک بیٹا چاہے جس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اپنی ماں کے قدموں کے اوپر بوسے دے. یہ دین مقدس اسلام نے اس کو دیا ہے. اور اگر یہ خاتون کسی مرد کی بیوی بنتی ہے تو کہا گیا کہ وہ مرد چاہے جتنا ہی با ایمان کیوں نہ ہو، اس کے ایمان کا آدھا حصہ ہے یہ خاتون،
یعنی اس کے ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ
ہے یہ خاتون. اور پھر یہ خاتون جس باپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ کتنی ہی رحمتوں کا حامل ہی کیوں نہ ہو، اس باپ کی لیے رحمت ہے یہ بیٹی. دین مقدس اسلام نے جتنی خاتون کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، اور خود ان کی عزت اور احترام کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر خاتون کسی عزت کی حامل ہے، کسی کوئی جوہر اس کے اندر موجود ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ خاتون ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے. تو یہ جو احترام بخشا ہے یہ دین مقدس اسلام نے دیا ہے خاتون کو، جو اسلام سے قبل معاشرے کے اندر موجود نہیں تھا. لیکن معذرت کے ساتھ آج بھی معاشرے کے اندر خاتون، وہ جو حقوق نسواں کے بہت زیادہ دعوے دار بنے ہوئے ہیں اور مختلف مقامات پر حقوق نسواں کے طور پر انہی نسواں اور انہی خواتین کی بے حرمتی اور ان کی توہین کے باعث
مان رہے ہیں، اسلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم حقوق نسواں کی پامالی کرتے ہیں.
یہی مسئلہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس خاتون کو کیا دیا ہے، آپ نے تو اس خاتون کو اقتصاد کا ذریعہ بنا کر رکھ دیا ہے.
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، اور کچھ آپ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی.
جی ایک جو یعنی اسلام سے پہلے کی جاہلی زندگی ہے، اس میں ایک جو نہایت معروف بات ہے وہ بت پرستی ہے.
جی
کہ وہ مشرک تھے اور بت پرست بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے.
جی
اور اس بات کا قرآن نے متعدد مقام پہ جو ہے ذکر کیا ہے، اور اس عمل سے ان کو روکا ہے کہ بت تمہارے درواقعے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ نہیں ہو سکتے ہیں.
جی
تو اس بت پرستی کے پیش، اگرچہ میں یہاں پہ یہ واضح کرتا چلوں کہ اس بت پرستی سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ بت کو اللہ مانتے تھے.
جی
وہ موحد تھے، پہلے کے جو انبیاء گزرے تھے مثلا ابراہیم علیہ السلام ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے.
بالکل.
اور وہ جانتے تھے، لیکن بتوں کی پوجا اس لیے کیا کرتے تھے کہ بت کو اللہ اور اپنے درمیان ایک واسطہ بناتے تھے.
جی.
اور کہتے تھے کہ اس کے توسط سے اللہ ہماری بات سنتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ تمہارے نزدیک رہتا ہوں، بت کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو آج بھی اگر مثلاً، ہاں اور یہ ایسی بات تھی کہ جس سے مثلاً رسول خدا نے امیر المومنین السلام سے فرمایا کہ یا علی میرے کندھوں پہ چڑھ کے جتنے بھی کعبہ میں بت پڑے ہیں آپ ان کو توڑ دیجئے.
جی.
تو اس سے پہلے مثلاً کعبہ خود ایک بت خانہ تھا، کہ جو ایک نہایت معیوب بات تھی، اور جو سب سے بڑی بات اسلام کے لیے اور اسلبانی اسلام کے لیے ناگوار تھی وہ یہی تھا کہ اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا دیا گیا تھا.
جی.
اور بتوں کی وہاں پہ پوجا ہوا کرتی تھی. تو خیر میں یہ بات جو اپنی سوسائٹی سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا، اس طرح کرنا چاہوں گا کہ بت فقط یہ نہیں کہ ہم مٹی سے یا مثلا آٹے سے یا کسی کھانے کی چیز سے یا پتھر سے لکڑی سے بنا کے تو اس کے سامنے سجدہ کریں تو یہ بت ہے.
جی.
بلکہ بت ایک کانسیپٹ ہے، ایک نماد ہے، ایک نمونہ ہے. وہ کوئی شے بھی بت ہو سکتی ہے. مثلا کسی کے لیے دولت اس کی بت ہو سکتی ہے، کسی کے لیے اس کی اپنی شخصیت بت ہو سکتی ہے، کسی کے لیے اس کی بیوی یا کوئی اور غیر محرم عورت اس کے لیے بت ہو سکتی ہے.
جی.
تو یہ جو بت ہیں یہ اسی طرح سے ہیں جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے سامنے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی اللہ کو خالق کائنات اور مالک کائنات تسلیم کرتے تھے. تھے، لیکن اس کے باوجود بتوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے اور یہ کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال چونکہ باہر کیف ایک عارف بھی تھے، جہاں پہ شاعر مشرق تھے، فلاسفر تھے، وہ جب اسی منظر کو پیش کرنا چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کہ تیرے دل میں تو بت رکھے ہوئے ہیں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے دل میں بت رکھے ہوئے ہیں اور تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، تجھے اس نماز سے کیا فائدہ ملے گا؟
بالکل
ہم نے جو اسلام آج اختیار کیا ہوا ہے، ہمیں اسلام کا کیا فائدہ ملے گا کہ اگر ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں بت بیٹھے ہیں اور ہم اس بت کے لیے صبح سے شام تک تگودو کرتے ہیں، اس کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے پاس ہم نے مر کے جانا اور جس کی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہزار ہا نعمات سے استفادہ کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور بت کو اولویت دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی جہالت سے وابستہ بات ہے۔
جب تک ہم ان تمام چیزوں کا انکار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں اسلام سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، چونکہ خود لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ بھی یہی ہے کہ پہلے ہم تمام یعنی الہ کا انکار کریں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد توحید کا اقرار کریں۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور اسی طریقے سے قبلہ آپ کی بہت شکر گزار ہیں۔ ہم آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور ناظرین اسی طرح ہم آپ سے بھی یہاں پر خدا حافظی چاہیں گے، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.